بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تو آپ کی خدمت میں آج اسلام میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے، اجتماعی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ انسان بہرحال ابھی اجتماعی زندگی گزارتا ہے، چاہے شہر میں ہو چاہے گاؤں میں ہو، گروہی شکل میں زندگی گزارتا ہے. یہ اجتماعی زندگی گزارنا اسلام میں پسندیدہ ہے یا ناپسند ہے؟ کچھ لوگ پسندیدہ ہونے کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ناپسند ہونے کی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے میں، معاشرہ کے ساتھ زندگی گزارنے سے انسان ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، چوری، ڈکیتی، ظلم، ستم، غیبت، تہمت، بدگمانی، تکبر، یہ سارے گناہان جو انسان سے زرزت ہوتے ہیں عام طور پر معاشرے میں زندگی گزارنے کی وجہ سے پیش آتا ہے. اگر اکیلا زندگی کرتا ہو، نہ غیبت کے موقع ہے، نہ تہمت اور الزام لگانے کے لیے کوئی موقع ملے گا، نہ ظلم و ستم، نہ چوری، نہ غصب، نہ قتل، کسی قسم کے ایسے گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اسی لیے اجتماعی زندگی انتہائی نقصان دہ ہے انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، انسان کے دین و ایمان کے لیے وغیرہ. لیکن اس کے مقابل میں ایک گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، اجتماعی زندگی بہت اہم ہے، اس وجہ سے کہ اجتماعی زندگی نہ ہو تو انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی فکر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربوں سے استفادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نئے نئے افکار سے استفادہ کرتے ہیں، تو علمی ترقی ہو جاتی ہے، تجربی میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک امداد کر سکتے ہیں غریبوں کی، عدل و انصاف کی حمایت کر سکتے ہیں، مکاری، ظلم، ستم کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں، اخوت اور بھائی چارہ کو معاشرے میں ایجاد کر سکتے ہیں، اور اعلیٰ ترین اقدار الہی، اقدار انسانی، اخلاقی اقدار کو معاشرہ ہی میں آپ زندہ کر سکتے ہیں. اگر معاشرہ نہ ہو، نہ اخوت کے لیے کوئی میدان ہے، نہ اتحاد کے لیے کوئی میدان ہے، نہ مساوات کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے، نہ فداکاری کے لیے، نہ خدمت خلق کے لیے، نہ جہاد کے لیے، نہ امر معروف کے لیے، نہ نہی عن منکر کے لیے، کسی کار خیر کے لیے کوئی موقع ہاتھ میں آئے گا ہی نہیں. اسی لیے معاشرے میں زندگی کرنا، اجتماعی زندگی کرنا انسان کی ترقی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ ان دونوں کی باتیں ایک حد تک صحیح ہے کہ اجتماع میں زندگی گزارنے سے بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سے اعمال صالحہ بچا لا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اجتماعی زندگی سے انسان بہت سے گناہوں کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے بذات اجتماعی زندگی بالذات انسان کی اخلاقی اقدار کے لیے، انسانی اقدار کے لیے، روحانی تکامل کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ نتیجہ کو دیکھنا ہوگا. اگر نتیجہ مثبت ہے تو اجتماعی زندگی گزارنا چاہیے، نتیجہ منفی ہے تو اجتماعی زندگی نہ گزارے. ایک پاکیزہ معاشرے میں زندگی گزاریں گے تو مثبت نتائج ہی برآمد ہوگا. پیغمبر خدا ہر ایمان لانے والے کو حکم دیتے تھے، ضرور ہجرت کر کے مدینے میں آ جاؤ، تاکہ مدینے میں اس پیغمبر کی زیر تربیت معاشرے سے اسلامی تربیت حاصل کرے، اسلامی پیغام حاصل کرے، پیغمبر کی سیرت کو نزدیک سے دیکھ لے، تعالیم اسلام کو نزدیک سے حاصل کرے. تو نتیجہ معیار ہے کہ آیا نتیجہ اجتماعی زندگی کے نتیجہ کیسا ہے. نتیجہ اگر مثبت ہے تو اچھی بات ہے، نتیجہ منفی ہے تو بری بات ہے. ایک ایسا معاشرہ جس میں جانے سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ابھی بھی فقہ میں التحرب بعد الہجرہ کہتے ہیں. اصل تاریخ اسلام میں یہ ہے کہ ایک آدمی صحرا سے شہر میں آتا ہے، دین سیکھتا ہے، پھر دوبارہ صحرا میں جائے، ممکن ہے دینی اقدار جو حاصل کیا ہے وہ اس کا ہاتھ سے نکل جائے. تو کہتے ہیں اگر آپ کسی جگہ سے کسی اور جگہ کی طرف ہجرت کریں گے لیکن اس میں آپ کے ایمان خطرے میں ہو تو پھر جائز نہیں ہے. ابھی بھی مثلاً اگر یورپ، امریکہ وغیرہ جانے کی اگر مجبوری نہ ہو تو یہی غور کرنا پڑے گا، ممکن ہے آپ کے ایمان خطرے میں نہ ہو لیکن آپ کے بچوں کے ایمان خطرے میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ کا اثر انسان پر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. عام طور پر لوگ اکثریت معاشرے کے معاشرے سے اثر لیتے ہیں، دوسرے لوگ جو کرتے ہیں اسی کو پسند کرتے ہیں. ائمہ اطہار کے ایک حدیث سے خصوصاً امام ہفتم فرماتے ہیں، لا تکن امعہ، امعہ مت بن جاؤ. کسی نے عرض کیا ابن رسول اللہ اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ نہ کہو میں لوگوں کے ساتھ ہوں، لوگ جو کریں گے وہ میں بھی وہی کروں گا. یہ صحیح نہیں ہے، لوگ معیار حق و باطل نہیں ہے. بعض اوقات اکثریت کو لوگ معیار و حق و باطل قرار دیتے ہیں، اکثریت جو کرتی ہے وہی حق ہے. قرآن کہتا ہے اگر اکثریت کے پاس عقل نہ ہو تو آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں آبا و اجداد، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راہ پر پایا، اسی پر ہم بھی چلیں گے. تو یہ اثر لینا، تو معاشرے سے اثر لینا بہت ہی قوی ہے انسانوں کے پاس، انسانوں کے طبیعت میں ہے، ایک دوسرے سے اثر قبول کرتے ہیں. اگر معاشرے کے اکثریت کی ایک طبیعت ہو، ایک راہ و روش ہو، تو عام طور پر لوگوں پر اثر ہوتا ہے. مگر وہ آدمی جو مضبوط ہو، ابھی ہمارے یہاں سے لوگ مغرب جاتے ہیں، یہاں سے جانے والا مسلمان ہے، شیعہ یا علی ہے، اس کو یقین ہے کہ وہاں کے لوگوں کے دین و مذہب کچھ اور ہے، یا بالکل بے دین ہے، اپنے دین و مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے فکر منحرف ہے، خدا کی اطاعت نہ خدا کی اطاعت کرتے نہ خدا کے احکام ان کے پاس ہے. خلاصہ اس طرح سے اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھ کر جائے تو ممکن ان سے کوئی اثر قبول نہ کرے، چنانچہ جانوروں سے ہم اثر قبول نہیں کرتے ہیں. ورنہ عام طور پر جب دوسرے افراد کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، خود بخود ہم پر اثر ہو جاتا ہے. دوسرا ہنس رہا ہے، ہم بھی بے اختیار خوشی، کم از کم خوشی ہوتی ہے. دوسرا رو رہا ہو، بے اختیار ہمیں بھی ایک تھوڑا سا غم کا احساس ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو اسی لیے معاشرہ کا بڑا اثر ہے. اگر اچھا معاشرہ ہو تو انسانوں کی صحیح تربیت. حضرت نوح فرماتے ہیں لا یلد الا کافرا فجارا. خدایا اب یہ لوگ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ بھی کافر و فاجر دنیا میں آتا ہے. یعنی معاشرہ کا یہ اثر ہے اس حالات میں. تو خود معاشرتی زندگی برا ہے یا اچھا ہے؟ دیکھو اس کے نتائج کو دیکھنا پڑے گا. نتائج کیا ہے؟ اگر اچھے نتائج مترتب ہوتا ہے تو اچھا ہے اجتماعی زندگی گزارنا. اگر برے نتائج مترتب ہوتا ہے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے. اگر اچھے نتائج پیدا ہوتا ہے تو پیغمبر کا حکم تھا کہ کوئی بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ضرور مدینہ آ کر زندگی کرے. تو یہ لیکن اس کے علاوہ خود اس معاشرتی زندگی کے حوالے سے کچھ نظریات ہے مفکرین کا. بعض کہتے انسان فطرتاً اجتماعی موجود ہے, یعنی اس کی فطرت اس طرح سے ہے, اس کی خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ اجتماعی زندگی گزارے. اسی لیے اگر وہ تنہا رہے, معاشرے سے کٹ کر رہے, شہر میں رہے, اپنے کمرے میں بند رہے, یا صحرا میں تنہا رہے, تو یہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے, مختلف قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے, مایوسی, اضطراب, پریشانی, بدگمانی. یعنی یہاں رہے, کسی سے اس کا رابطہ نہ ہو, شہر میں ہی رہے لیکن اجتماع سے کٹا ہوا ہو, تو سب کی نسبت میں بدگمان, دوسروں کے تربیت سے, دوسروں کے تجارب سے, دوسروں کے تجربوں سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے. ممکن ہے خود بین بھی ہو جائے, خود پسند بھی ہو جائے. خلاص معاشرے سے کٹنے سے نہ دوسروں کی خوبیوں پر بھی علم نہیں ہوتا ہے, اپنی خامیوں پر بھی علم نہیں ہوتا ہے, پھر تنہائی کی وجہ سے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے. یعنی فطرتاً انسان جو ہے فطرتاً اجتماعی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اس کی خلقت میں اس طرح سے خدا نے اس کو خلق کیا ہے کہ اجتماعی زندگی اس کی صحت کے لیے, اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے. بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ فطری نہیں ہے لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے. ایک انسان دیکھتا ہے کہ میں اگر معاشرے میں زندگی کروں میرا مسائل حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں معاشرے کے لیے کام کرتا ہوں, وہ کام کیا ہے؟ فرض کیجئے ماسٹر ہوں, ان کے بچوں کو تعلیم دیتا ہوں, درزی ہوں, ان کے لوگوں کے کیا نام ہے کپڑا سیتا ہوں وغیرہ, روٹی پکانے والا ہوں تو ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں. لیکن اس کے مقابل میں دوسرے میرے لیے کیا کام کریں گے؟ کچھ لوگ میرے کپڑا تیار کریں گے, کچھ لوگ میرے کھانا تیار کریں گے, کچھ لوگ میرے لیے گاڑی تیار کریں گے. خلاصے میری ضرورت زندگی سب کو دوسرے لوگ تیار کریں گے. میں 100 آدمی کے لیے کام کرتا ہوں, 100 آدمی میرے لیے کام کرتے ہیں, تو مشکل یعنی پراکندہ نہیں ہوتا ہے, پریشانی نہیں ہوتی. آج کیا کرنا ہے, روٹی کہاں سے لاؤں, فرض کے بچے کی تعلیم کے لیے کیا کروں, مہاجمین ہجوم لاتے ہیں دفاع کے لیے کیا کروں, دردوں سے اپنا آپ کو کیسے بچاؤں, پریشانی رہتا ہے, تقسیم کار ہوا ہے. معاشرے میں جب ہے تو ہر ایک کام کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں انسان نے اپنے عقل سے اجتماعی زندگی کو انتخاب کیا ہے. مستخدم بالطبع یا مستخدم, کچھ کہتے ہیں مستخدم بالطبع, یعنی فطرت کا تقاضا یہ ہے دوسرے سب سے خدمت حاصل کرے تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہو. یا عقل کہتی ہے تمہاری ضرورتیں پوری ہونے کے لیے, مشکلات حل ہونے کے لیے اجتماعی زندگی کرو, دوسرے تمہارے لیے کام کریں گے, تم دوسروں کے لیے. تو بہرحال جس وجہ سے بھی ہو انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے. اجتماعی زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ظاہر اختلافات بھی ہوتا ہے, تبادل نظر بھی ہوتا ہے, مختلف چیزیں معاشرے میں پیش آتی ہیں. تو عرض کیا نتائج کو دیکھنا پڑے گا اس معاشرے میں. دین نے نتائج کے پیش نظر اجتماعی زندگی کو پسند کیا ہے, مختلف مقامات پر آپ کی خدمت میں آیات احادیث عرض کرتا ہوں. بس مشہور آیت ہے آپ کی خدمت میں بھی، یہ آیت پہلے بھی عرض ہوا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، خدا نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو اہل ایمان ہے ان کے ساتھ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے دین کو طاقت دے گا، دین کو حاکم بنائے گا، اس دین کو جس کو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے. یعبدوننی، یہ سب میری عبادت کریں گے، ولا یشرکون بی شیئا،
بند کر لے بار بھائی،
شرک اختیار نہیں کرے گا.
مائک بند کر لیں آپ.
تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے اہداف یہ آیت تفاسیر کے مطابق عصر امام زمانہ پر تطبیق ہوتا ہے کامل شکل میں، لیکن اس بہترین عصر میں بھی، عصر امام زمانہ بہترین عصر ہے، وہ جامعہ بہترین جامعہ ہے، وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہے، اس کے باوجود اس معاشرے میں بھی اجتماعی زندگی محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرو تو ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں، ایسا معاشرہ جس میں عبادت ہوگی، جس میں ایمان ہوگا، جس میں امن و امان ہوگا. یعنی اس امام زمانے کے معاشرے کو بھی اس لیے پسند کرتے ہیں کہ الہی انسانی اقدار اس میں زندہ ہے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ اسلام اجتماعی حوالے سے اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کے فوائد کے پیش نظر حتی نماز میں اجتماعی پہلو پر توجہ ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین، خدایا صرف تو تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں اجتماعی پہلو مد نظر ہے، عبادت میں بھی، استعانت میں بھی، اور نماز ختم ہوتے وقت بھی سارے اجتماعی پہلو مد نظر ہے، اجتماعی پہلو مد نظر ہے. تو یہ اسلام میں عرض کیا کہ اجتماعی یا اجتماع من حیث ہو کا مثلا نتائج کے پیش نظر، جب اجتماعی زندگی انسان کے فطرت کے لیے بھی مفید ہے، فطرت کے علاوہ انسان کی ترقی کے لیے بھی مفید ہے، تو اجتماعی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس سے صحیح فائدہ اٹھایا جائے، لیکن نقصان دہ ہو تو اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے. اگر تبدیل کر سکے، اگر تبدیل نہ کر سکے تو ہجرت کر کے اس معاشرے کو چھوڑنا ہے، یا اصلاح کرنا ہے معاشرے کو، یا ہجرت کر کے معاشرے کو چھوڑنا ہے. اسی لیے اسلام میں ہجرت کا تصور بھی موجود ہے. آپ کی خدمت میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر خدا کے رسی کو تھام لو، یعنی سب مل کر، اجتماع بھی مطلوب ہے لیکن اجتماع میں کیا مطلوب ہے؟ خدا کے رسی کو تھامنا، دین خدا سے متمسک ہونا، یہ مطلوب ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں دین خدا سے متمسک ہونا اور اس کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جاؤ گے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اختلاف مت کرو، اور واذکروا نعمت اللہ علیکم، خدا کی نعمت کو یاد کرو کہ جب خدا نے تم کو بھائی بھائی قرار دیا، جبکہ اس سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور جہنم میں گرنے والے تھے. دوسری آیت میں فرماتا ہے الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے پیغمبر خدا نے آپ کی مدد کی ہے، خدا نے آپ کی تأیید کی اپنی مدد کے ذریعے اور مؤمنین کے ذریعے، اپنی مدد اور مؤمنین، تأیید الہی اور مؤمنین جو جنود خدا ہے ان کے ذریعے آپ کی تأیید کی. یہاں پر بھی اجتماعی زندگی کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ مومنین کے ذریعے پیغمبر کی تائید. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا، خدا پسند کرتا ہے ان مومنین کو جو ایک صف بن کر خدا کے راہ میں جہاد کرتے ہیں. وہ اجتماعی صورت کی حمایت ہے، اب حضرت عیسیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پیروی کرنے والوں کے دلوں میں رافت اور محبت قرار دیا، ایسا ہی دعوی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے کیا ہے دین کے بنیاد محبت پر ہے، ہندو بھی کہتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں، لیکن بہترین اسلحہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو بدترین اسلحہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں ظلم کرنے والے اور دنیا کے ظلم کے بنیاد قیادت ابھی عیسائی دنیا کے ہاتھ میں ہے، تقریباً 17ویں صدی سے اب تک، یا آپ کہہ سکتے 15ویں صدی سے اب تک ظلم کی قیادت عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، اور رحم و شفقت کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے، بلکہ صلیبی جنگ میں ان کے ظلم کی داستانیں اس حد تک شدید ہے کہ افسانہ کی شکل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں رافت، دین کا تقاضا رافت ہے، لیکن عرض کے نااہل قیادت ہو ہمیشہ خراب قیادتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اسلام میں بھی یہی مسئلہ، یزید جیسا جب قیادت اس نے سنبھالا تو وہی اسلام تھا کہ ابھی 50 سال گزر چکا تھا، سب سے پہلے اس نے پیغمبر کے خاندان سے انتقام لیا، اصحاب رسول سے انتقام لیا، مکہ سے انتقام لیا، مدینہ سے انتقام لیا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَرُحْبَانِيَتًا اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور پھر روحبانیت کو عیسائیوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کیا ہے، یعنی مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے عیسائیوں کے لیے روحبانیت واجب نہیں کیا، تو روحبانیت ان کے لیے قرار ہی نہیں دیا تھا، یعنی ان کی شریعت میں ہم نے روحبانیت قرار نہیں دیا، تو روحبانیت ترک دنیا کر کے کسی کونے میں جانا، معاشرے کو ترک کرنا، تنہا تنہا زندگی گزارنا، اور یہ وہ بدعت تھی جو عیسائیوں نے خود نکالا، یہ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان کے لیے یہ قرار نہیں دیا تھا، اور ہم الا ابتغاء رضوان من اللہ، لیکن انہوں نے کیوں یہ بدعت وجود میں لائی، کہتے ہیں کہ طلب خوشنودی خدا کے لیے روحبانیت کی بدعت وجود میں لائی، یعنی حقیقت عیسائیوں پر سخت ظلم ہوا، ہر جگہ ان کا قتل عام ہوتا تھا، پتہ چلے عیسائی ہے تو ان کو قتل کرتے تھے، اسی لیے وہ پراکندہ ہو گئے انفرادی زندگی کو اپنا، جس طرح سے اصحاب کہف ہے اپنے خاندان چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر گئے اور پہاڑ کے اندر چلے گئے، اسی طرح سے بہت سے عیسائی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے دین بچانے کے لیے تنہا تنہا زندگی کو انتخاب کیا، صحراؤں میں اور پہاڑوں میں وغیرہ میں۔ تو یہ اگرچہ شریعت میں قرار نہیں دیا تھا، لیکن حفظ دین کے لیے اس کی ضرورت تھی، اسی لیے فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے واجب نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن خدا کے خوشنودی کے لیے انہوں نے اس روحبانیت کو اپنایا، فما رعوها حق رعایت، لیکن کیا کرے عیسائیوں نے اسی کی بھی رعایت نہیں کی، روحبانیت کی بھی رعایت نہیں کی، جانتے جو ترک دنیا کی جو چیز عیسائیوں کے پاس ہے، کتنے انحراف اور غلط کاموں کی طرف جذب ہو گئے، ابھی دنیا میں عجیب و غریب اسکینڈل پادریوں کے پکڑے جاتے ہیں، تو روحبانیت اسلام نہیں ہے، پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میرے دین میں روحبانیت نہیں ہے، میرے امت کی روحبانیت جہاد، یعنی ترک دنیا، ترک جامعات، ترک معاشرے میرے امت میں نہیں ہے، آپ ترک کرنا چاہتے ہیں تو جاؤ جہاد کرو، گھر گھر بار چھوڑ کر جانا پڑتا ہے جہاد کے لیے، یعنی جہاد ہی در حقیقت ہمارے پاس روحبانیت نہیں ہے، لیکن روحبانیت کے کچھ بھی ہے جہاد، کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہے، گھر بار چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اگرچہ مجاہدین کے ساتھ ہوتا ہے، مکمل تنہا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں دیکھ رہے کہ خدا اجتماعی زندگی کو مسلمانوں کے لیے پسند فرماتے ہیں، اور اسلامی اہداف و مقاصد تک پہنچنے میں بھی وہ مؤثر ہے۔ مثلا پیغمبر فرماتے ہیں الجماعت رحمہ والفرقت عذاب، گروہی زندگی کرنا رحمت ہے، تفرقہ عذاب. تفرقہ خود عذاب ہے، خود قرآن بھی فرماتا ہے تفرقہ عذاب، الگ عذاب کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی کسی معاشرے میں تفرقہ ہو تو آپس میں اخوت نہیں ہے، نفرتیں ہیں، طاقتیں نابود ہو جاتی ہیں، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، دشمن غالب آ جاتا ہے. ایک دوسرے کی نسبت میں جو محبت کی لذت ہے اس کے جگہ پر دشمنی کی تلخی ہمیشہ محسوس کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے فرماتا ہے ید اللہ علی الجماعہ فاذا شد الشاذ منہم اختصہ الشیطان. فرماتا ہے خدا کے ہاتھ جماعت کے سر پر ہے، یعنی گروہی زندگی کریں گے، خدا کے ہاتھ ان پر ہے، اور اگر کوئی اس جماعت سے جدا ہوا تو وہ شیطان کا حصہ بن جاتا ہے. اور جو شیطان کا حصہ بن جاتا ہے، جس طرح سے اگر ایک مثلا بیڑ کا ایک گلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ چرواہا بھی ہوتا ہے، اگر ایک گوسفند ایک بیڑ اس گلے سے جدا ہوا اس گلے سے جدا ہوا تو کیا نام، وہ بھیڑیا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے جماعت سے جدا ہونے کی سخت مذمت کیا ہے اسلام نے. مولانا حجب العام فرماتے وہ الزم السواد العظم، جو اکثریت معاشرے میں ان کے ساتھ رہو. فإن يد الله مع الجماع، خدا کے ہاتھ، خدا کے حمایت، خدا کے تعیید جماعت کے ساتھ ہے. وإياكم والفرقاء، پراکندگی سے اجتناب کرو. تو دیکھیے اجتماعی زندگی کی اتنی حمایت کہ خدا کی حمایت بھی انہی کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر ہے اس اجتماعی زندگی کی حمایت کرتا ہے جو حق کے ساتھ ہو، باطل کے ساتھ ہونا ظاہر ہے وہاں پر اس کے خلاف اقدام کرنا شرعاً واجب ہے. یہاں تک ہے فرماتے حدیث میں لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ایام، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے برادر سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کر کے رہے. اور پھر جو پہلا آتا ہے بات کرنے کے لیے وہ سابق بالصلح، جو صلح میں جلدی کرے، پہل کرے، یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا. اور ایک روایت میں یہی الفاظ ہے اس کے ساتھ فرمایا ہے، ہاں صرف وہاں پر جلدی کرنے کی ضرورت نہیں جہاں پر کسی کے ساتھ صلح کرنے میں نقصان ہے، تو وہاں پر وہ اچونی ظاہر ہے صلح کرنے میں حق کے لیے نقصان ہے، آپ کی جان کے لیے نقصان ہے، تو وہاں پر نہیں، لیکن ورنہ عام طور پر 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ نہ کرے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے وطن اسلامی میں اپنے مومنین کے ساتھ ایک لمحہ صبر کرنا، ظاہر ان کے ساتھ گزارنے میں مشکلات ہوتا ہے، صبر کرنا بہتر ہے 40 سال کے عبادت سے. یہ تائید ہے کہ اجتماعی زندگی پسندیدہ ہے، لیکن وہ اس وقت ہے جب اس اجتماعی زندگی میں نقصان نہ ہو دین و ایمان کے لیے، ترقی کے لیے. لیکن بعض اوقات بعض روایات میں یہی ہے کہ تنہا رہنا بھی مطلوب ہے، لیکن روایت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے نتیجے کی طرف امام کی نظر ہے. دیکھیے امام صادق کی روایت ہے ان قدرت ان لا يخرج تخرج من بيتك فافعل، اگر آپ کے لیے ممکن ہو گھر سے نہ نکلو تو ایسا کرو. فإن عليك في خروجك ان لا تغتاب، کیونکہ جب آپ خارج نہیں ہوں گے تو غیبت کی بھی نہیں کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، حسد بھی نہیں کریں گے، ریا بھی نہیں کریں گے، اور سازش بھی نہیں کریں گے، اور لوگوں کے ساتھ ایک قسم کے مماشات کر کے غلط آدمی کے ساتھ بھی چلنا پڑے تو چلتے ہیں، ایسا کام بھی نہیں کریں گے دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، ان کے غلط چیزوں میں بھی ساتھ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح سے علی علیہ السلام سے روایت ہوتی ہے کہ سلامت الدین فی اعتزال الناس، انسان کے دین کے سلامت اسی میں ہے کہ لوگوں سے دوری اختیار کرے، اور لوگوں سے دوری اختیار کرے تو لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا. لیکن اس کی وجہ وہی ہے جو عرض کیا، اصحاب کہف بھی دوری اختیار کی اسی وجہ سے کہ دوری اختیار کرنے میں دین کے حفاظت، بس جہاں جہاں دین کے حفاظت ہے، دین کے لیے نقصان ہے، ترقی کے راہ میں نقصان ہے، اخلاق کے لیے نقصان ہے، وہاں دوری اختیار کرنا مطلوب ہے. اسی لیے آپ صلہ رحم کے لیے جائیں گے اپنے عزیزوں کے پاس بھی، اگر وہ اہل دنیا ہو، بے دین ہو، تو اگر آپ پر منفی اثر کا خوف ہو تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، منفی اثر. لیکن اگر ایسا خوف نہیں ہے تو کم از کم صلہ رحم کر کے جلدی واپس آنا، تاکہ ان سے کوئی اثر نہ لے سکے، کیونکہ حفظ دین و ایمان پہلا نمبر پر اہم ہے. اسی لیے حتی عزیز و اقارب جن کے صلہ رحم واجب ہے، ان کے پاس جانے سے اب تو یہ ضرور غور کرنا پڑے گا، دین و ایمان خطرے میں ہے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہاں جائیں گے آپ، اپنا اثر ڈالیں گے، اچھی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، تو بہت بہتر ہے. اور اگر کوئی اثر ان پر بھی نہیں کرے گا، آپ بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں ممکن ہے، کیونکہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان کے اخلاق پر اثر ہوتا ہے، تو آپ وہی واجب ادا کرنے کے بعد، صلہ رحمی کے بعد چھوڑ کر آئیں گے، تاکہ ان کے منفی انفاس کا اثر نہ ہو. تو یہ اب یہ اب عرض کیا کہ ہمارے صوفیوں میں کافی یہ رواج تھا معاشرے کو ترک کرنا، ابھی بھی شہر میں بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں، سب سے بائیکاٹ کر کے کنارے پر رہو. لیکن آپ سیرت پیغمبر و آل پیغمبر کو دیکھے، وہ معاشرے میں رہتے تھے اور معاشرے میں ذمہ داری کو انجام دیتے تھے. ہم اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے، ممکن ہے ہم سے بہت سے لوگ معاشرے میں رہے، ذمہ داری کو انجام نہ دے، تو یہ بھی وہی معاشرے سے بھاگنے کے مترادف ہے. معاشرے میں رہنا اور معاشرے میں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا، اور ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اس کے صحیح راستے سے آنا پڑے گا، یعنی عقل و تدبیر کے ذریعے کس طریقے سے میں اصلاح معاشرہ کر سکتا ہوں، کم از کم برائیوں کی شدت میں کمی کر سکتا ہوں، کم از کم لوگوں کو برائی سمجھنے کی صلاحیت دے سکتا ہوں، کم از کم لوگوں کو پیغام حق اور دین حق کے نظریہ دے سکتا ہوں. خلاصہ ہر آدمی سمجھتا ہے اس وقت کیا کرنا ہے، کیا بہترین راستہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم عام طور پر انتخاب کرتے ہیں، اپنے پسند کے احکام دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، باقی جو ہمیں خود پسند نہیں اس کی طرف بلاتے ہی نہیں ہیں. جبکہ یہاں پر ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو دیکھنا ہے کہ آپ ائمہ نے کیا کیا ہے، پیغمبر سے لے کر آخری امام تک مسلمانوں کے اعتقادی، فقہی، اجتماعی، سیاسی رہنمائی کی ہے اور اسی سلسلے میں قربانی دی ہے. اور اگر ائمہ اطہار سیاسی پہلو کو نظر انداز کرتے تو ائمہ میں سے کوئی بھی مشکلات سے دوچار نہ ہو جاتا. تو ائمہ جو یکی بعد دیگری شہید ہوتے گئے، سختیاں برداشت کرتے گئے، ظلم و ستم اٹھاتے گئے، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سیاسی انحرافات سے اور سیاسی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھے. اس لیکن تلوار کے ساتھ جنگ کرنا ضروری نہیں. ہمارے پاس تقیہ کا مطلب کیا ہے، یعنی باطل کے ساتھ مقابلہ، حق کی حمایت کے دو راستہ ہے، کھل کر مقابلہ کرنا، کھل کر حمایت کرنا، جہاد ہے، امر معروف ہے، نہی عن منکر ہے، مخفی طریقے سے کرنا وہ تقیہ ہے. یعنی یہی کام کریں گے، یہی پیغام دین پہنچائیں گے، حق کی حمایت کریں گے، باطل کو کمزور کریں گے، لیکن ایک خاص حکمت عملی کے ذریعے. اسی لیے ہماری احادیث نے تقیہ کو ترس المؤمن، مؤمن کے لیے ڈھال ہے کہا، ڈھال مجاہد کی ضرورت ہے، مجاہد کو ڈھال کی ضرورت ہے، خاموش بیٹھنے والے کو ڈھال کی ضرورت نہیں ہے، تو تقیہ کرنے والے بھی اس اجتماعی جہاد میں شریک ہے، مجاہد بھی اجتماعی جہاد میں شریک ہے، اس فرق کے ساتھ کہ طریقۂ کار مختلف ہے. یہ ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ کے پاس قدرت زیادہ ہو تو کھل کر باطل کے خلاف علم بلند کرتے ہیں، آپ کے پاس طاقت کمتر ہو تو اسی کے مناسب اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق، وسائل کے مطابق، دشمن کی طاقت کے مطابق آپ کا طریقۂ کار مختلف ہوتا ہے. منافقت نہیں ہوتی ہے، ریاکاری بھی نہیں ہوتی ہے، تصنع بھی نہیں ہے دشمن کے ساتھ دینا، بلکہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق طریقۂ کار مختلف ہوتا ہے.